خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج دوسری رات عشرہ رحمت رحمتیں لٹا رہا ہے. معتکفین کی کثیر تعداد عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں جمع ہے اور خصوصی شرکت آج پاک الیاس کابینہ سامارو باب الاسلام سندھ مدنی مذاکرے میں، یہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں، اللہ برکت دے. آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، ہمت رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد ماشاءاللہ یہ بھی اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اسکرین پر.
میرا نام ارشد ہے، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، تراوی میں سامع نے عمل کثیر کیا اور امام کو لقمہ بھی دیا، امام نے اگر لقمہ لے لیا، ایسی صورت میں سامع، امام اور جماعت کا کیا حکم ہے؟
عمل کثیر اس عمل کو بولتے ہیں نماز کے دوران جو کیا جائے کہ سامنے سے جو دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو اب سامع نے عمل کثیر کیا، اگر وہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو عمل کثیر تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو وہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا، لیکن وہ دیکھنے والے کو لگے گا یہ نماز میں نہیں ہے. مثال کے اب مثال دینے میں بھی اب یہ یاد آ رہی ہے کہ وہ تیبند باندھا تھا اور گر پڑا، نماز پڑھ رہا ہے، اب کیا ننگا نماز پڑھے گا؟ فوراً اگر اس نے اٹھا کر سنبھال لیا، ترکیب بنا لی، نماز اس کی بچ جائے گی. اور یہ عمل کثیر ہے لیکن نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی. تو اب اگر سامع نے نماز کی اصلاح کے لیے عمل کثیر والا کوئی بھی کام کر لیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، اس کا لقمہ دیا اور امام نے لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اب اگر یہ مقصد نہیں تھا اور ویسے عمل کثیر کیا اور کرتے رہتے ہیں لوگ، تو اس میں اگر نماز ٹوٹ گئی ہے سامع کی اور اب اس نے لقمہ دیا اور امام نے لیا تو امام کی بھی ٹوٹی نماز، امام کی جب فاسد ہوئی اس کے ساتھ جتنے بھی نماز مقتدی پیچھے پڑ رہے ہیں سب کی نماز ٹوٹ گئی. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھے نا تو ایک دم سے اڑاوڑی نہ کر دیں، بعض لوگ جذبات میں آگے اڑاوڑی کر دیتے ہیں کہ مسئلہ کچھ نکلتا ہے اور عمل کثیر یا تو ہوتا نہیں ہے یا وہی کوئی ایسی مسئلہ یا کچھ، تو پھر کیا وہاں مسجد کا ماحول مقدر ہوتا ہے، بڑے بوڑھے ایک طرف ہوتے ہیں، جوان ایک طرف ہوتے ہیں اور وہ غسیلہ بندہ ایک طرف ہوتا ہے، تو ہم مسجد میں شور مچانا یہ بھی تو شریعت نے منع کیا نا. اگر عمل کثیر والے کی نماز توڑنے کے احکام شریعت نے دیے تو مسجد میں ہواٹی کرنا، شور کرنا، پھر گناہوں بھری باتیں کرنا، ضدی ہے وہ بڈھا ہے، اس کو علم نہیں ہے، جاہل کا بچہ ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، تو یہ گفتگو بھی تو شریعت نے نہیں سکھائی نا ہم کو. تو اس لیے ہر ایک کو یہ بات آتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام علماء کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس طرح امن قائم رہے گا. کہ شریعت نے مطلب یہ دیکھے لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی تنفیر کی بڑی حوصلہ شکنی کی, آپس میں منافرت ہونی نہیں چاہیے, اس کو بہت مطلب یعنی شریعت نے اس کو توڑا ہے. اس نے معاشرت اچھا معاشرہ بنے, ایک دوسرے کی تعظیم, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت ہو, اور یہ بغض نفرت یہ اسلام اس کو مٹاتا ہے. سنت عام کریں دین کم کام کریں, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. البتہ سامع صاحبوں یا امام صاحبوں ان سب کو بھی یہ احکام معلوم ہونے چاہیے, مسائل معلوم ہونے چاہیے, نماز کس سے فاسد ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی. تو یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کتاب ہے, اس میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے. بہار شریعت کے تیسرے حصے میں مفسدات کا بیان, تیسرے حصے میں مفسدات کا بیان اس عنوان سے بھی مطلب یہ احکام یہ مسائل یہ موجود ہے. تو ان کا امام کو سامع کو اور ہر مسلمان کو جس پر نماز فرض ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے. فرض علوم میں سے یہ سب سیکھیں اس کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا.
ماشاءاللہ کیا بات.
لیاقت تعلیم مرکز الاولیاء لاہور مدرسۃ المدینہ. امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, عمر کے لحاظ سے کافی زیادہ ان کی عمر ہے, اور مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتے تھے, اذان بھی دیتے تھے, لیکن اب وہ بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ پا رہے. 70 سے اوپر ہی عمر ان کی ہوگی تقریباً. اب وہ بیماریوں کی وجہ سے مسجد نہیں آ پا رہے تھے, تو آج ملاقات ان سے ہوئی تھی میری. وہ بھی ان کو پکڑ کے ہی لاتے ہیں اور آ کر چیئر پر بٹھاتے ہیں اور اس طرح یہ نماز گھر پڑھتے ہیں مشکل سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اعتکاف کیا گھر میں کر سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے. کہتے کہ میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھر میں بیماری کی وجہ سے اعتکاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح عورتوں کا مسجد بیت میں اعتکاف ہے, تو کیا مردوں کی کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ وہ مسجد میں تو آ ہی نہیں سکتے تو گھر میں اعتکاف کر لیں, ایسی کوئی صورت ہے کیا؟
مرد کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف نہیں ہے, اور البتہ عبادت کی اجازت ہوتی ہے. عبادت کرے ریاضت کرے گھر میں پڑا رہے, اور اگر دل جلائے گا اعتکاف کرتا تھا مسجد میں, اس سے اللہ چاہے تو اسے اعتکاف سے بھی زیادہ اس کو ثواب مل جائے. لیکن یہ کہ مریض گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا, مسجد کے علاوہ کہیں وہ نہیں کر سکتا. اور اسلامی بہنیں چاہے تندرست ہو, ان کو گھر ہی میں اعتکاف کرنا ہے, وہ بھی مسجد بیت میں, گھر میں کوئی حصہ مخصوص کر لیا جائے اس کہ یہ میری نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اب اس میں وہ اعتکاف کر سکتی. اور یہ مستحب بھی ہے کہ ہر گھر میں ایک جگہ مخصوص ہو, یہ مردوں کے لیے بھی ہے, تب وہ وہاں نفلے وغیرہ پڑھا کریں. جب کوئی وجہ ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا جماعت سے, یا مسجد ہی نہیں ہے, کئی مقامات دنیا میں سے پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی. تو یہ بعض ماشاءاللہ شوقین میں نے دیکھے, اب ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا میں نے, کہ گھروں میں اس طرح کی وہ جگہ بناتے ہیں, صفے بچھا دیتے ہیں, وضو کے نل لگا لیتے ہیں, یہ بھی دیکھا ہے. وضو کے نل دیکھے ہیں, صفے بچھی بھی دیکھی ہے کہ یہ مخصوص کر دیتے ہیں نمازوں کے لیے, اچھا انداز ہے. مگر یار یہ کہیں کہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اتنا نمازوں کا جذبہ بس اللہ عطا کرے مسلمانوں کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اسماء اتاریا ان سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان, چھوٹے بچے مسواک کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں اگر کرنا آتی ہو تو. منہ چھیل دیں گے تو نہیں کر سکتے, لوہی نکال دیں گے, خون نکال دیں گے منہ سے تو نہیں کر سکتے.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے, غلام یاسین بھائی پوچھ رہے ہیں, روزہ رکھ کر غصہ بہت آتا ہے, اب کیا کریں؟
کیا روزہ نہیں رکھنا چاہتے آپ؟ غصہ آتا ہے اس لیے روزہ نہ رکھو. اول تو یہ کہے کس نے دیا کہ روزہ رکھنے سے غصہ آتا ہے؟ روزہ رکھنے سے تو بندے میں روحانیت پیدا ہوتی ہے, جبکہ روزہ اس کی صحیح مطلب شرائط کے ساتھ بندہ رکھے, اپنے اعضاء کو بھی روزے کا پابند کرے. خالی پیٹ کھانے پینے کا ہم تو یہی سمجھتے نا, کھانے پینے کا نہیں ہے روزے میں, چلو آئے صحیح لازم ہے کھائے پیے نہیں, لیکن اعضاء کا روزہ بھی تو ہے نا. ہاتھ کو گناہوں سے بچائے, زبان کو گناہ سے بچائے, آنکھوں کے گناہ سے بچائے, تو یہ سب روزے رکھیں گے نا جب پکا پکا, تو انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا. پھر بھی اگر آ جائے کسی کو بھوک پیاس سے, ہو سکتا ہے غصہ آ گیا ہو, تو صبر کرے. حدیث شریف میں نا کوئی جھگڑا کرے تو اس کو بول دو میرا روزہ ہے, وہ جھگڑا نہیں کر رہا ہے, تو غصے پر غصے کا علاج کرے نہ کہ روزے کو ترک کرے.
یہ جو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, اصل میں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ سے کہے کہ میں روزے سے ہوں.
اچھا, بندے سے نہ کہے.
ہاں, یعنی بعض میں یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے, بعض میں یہ دل سے کہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں روزے سے ہوں, مجھے اس کی غلط بیانی کا, یعنی اس نے جو غلط انداز اختیار کیا ہے اس کا جوابی کاروائی نہیں کرنی اس کے خلاف.
مرحبا.
کسی نے یہ منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 800 رکعتیں نفل پڑھوں گا اور 8 روزے بھی رکھوں گا. اب یہ کام تو ہو گیا لیکن یہ شخص خود پورا نہ کر سکے تو کسی سے کروا سکتا ہے؟
اگر واقعی منت مانگی ہے اس طرح کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 800 رکعتیں پڑھوں گا اور 8 روزے رکھوں گا.
ایک تو ہوتی ہے نا نظر کہ اللہ کے لیے مجھ پر یہ چیز لازم ہے, اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا. تو چونکہ نوافل کی جن سے واجب بھی موجود ہے, عبادت مقصودہ بھی ہیں, تو اس لیے اس کے پر لازم ہوگا کہ اب یہ 800 رکعت اس نے پڑھنی ہے اور 8 روزے بھی اس نے رکھے ہیں.
تو وہ اتنی آواز سے کہے گا,
اتنی آواز سے کہے گا
کہ اپنے کانوں سے سن لے, اور یہ اللہ کے لیے, یہ الفاظ کے نہیں.
یہاں یہ الفاظ ضروری نہیں, وہ ہے کہ جب بغیر کسی تعلق کے, یعنی کسی شرط کے بغیر وہ اس طرح کہہ رہا ہے اس میں کہے گا یہ.
اب یہ نہیں کر پا رہا تو اب یہ کہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے, کیونکہ اس نے کوئی وقت کا تو سوال میں تے نہیں ہے, تو روز کے تھوڑے تھوڑے کر کے نفل پڑھ لے. روزہ اگر 8 ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا تو 8 دن میں ایک رکھ لے, 15 دن میں ایک رکھ لے, اس طرح بھی مطلب یعنی پورے کر لے. نعم البدل کیا ہے؟
ویسے اس میں مشورہ آپ یہ عطا فرمائیں کہ جب کوئی منت مانے تو اس میں اس کا کیا انداز ہونا چاہیے کہ منت کس طرح کی مانے؟ اب یہ 800 رکعت پڑھوں گا یا میں یہ کروں گا یا اس طرح کی کوئی بڑے ایک واقعی مطلب کہ ایک مشکل اپنے لیے ہدف لے لیتے ہیں, تو منت کے حوالے سے کوئی مشورہ عطا فرما دیں.
بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, تو یہ کہ پہلے اپنی چادر دیکھے کتنے پاؤں پھیلاؤ, ایک دم زوردار آپ نے وہ منت مان لی اور پھر تکلیف میں آ گئے کہ اب میں کروں کیسے پورا اس کو. اس لیے اتنا کرے جتنا یہ کر سکتا ہے, سوچ سمجھ کر کرے.
بعض اوقات بابا کام اتنا عجیب اس کا اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی اس کے اوپر پریشانی شاید ہوتی ہے کہ یہ شاید سمجھتا ہوگا بعض اوقات یار کو بڑی منت مان لو نا, جب وہ بڑا تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام یوں نکل جائے. اب جیسے مثال کا تو کسی کو ہوا کہ یار مطلب 50 لاکھ روپے قرضہ اتارنا ہے تو منت مان لی کو بڑی, 50 لاکھ روپے تو مل گئے. اب جیسے 50 لاکھ روپے ملے تو وہ جو پریشر تھا اس کے اوپر وہ اتر گیا, تو اب وہ منت کا جو اتنے ایک ہیوی منت مانی تھی نا, اب شاید اس کو اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہوگا کہ یار یہ مانی تو بڑی لی ہے میں نے. تو شروع سے ہی اگر یہ آپ کا اگر سب کا ذہن بن جائے نا، جتنے بھی منت ماننے کیا ذہن رکھتے ہیں کہ ایک تب جو ہو سکے، اب کم از کم کیا منت ہونی چاہیے، یہ اللہ عالم یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی ایسا مشورہ دے دیا جائے گا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی منت ماننی ہے تو جس کی جو عبادت سے ہے، تو اگر یہ کہہ دیا تو بھی ایک منت ہو ہی جاتی ہے. اب آپ کے کہنے سے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ آدمی کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ اچھا بس ٹھیک ہے چلو یہ منت مان لیتا.
جب بھی نفل پڑے اگر منت مان لیتا ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے مجھ پر میں لازم کرتا ہوں، نظر مانتا ہوں یا واجب کرتا ہوں، تو اس طرح یہ کہ یہ دو نفل جو پڑھنے لگا اب اس نے یہ منت مان لی تو یہ واجب ہو گئے، تو اب یہ اس کو ادا کرنے ہی کرنے، مگر اس میں ثواب بڑھ جائے گا. نفل کا ثواب اپنا ہے، واجب کا ثواب اپنا ہے، مگر سنت کے لیے سنت کو یوں نظر کے ذریعے واجب کر لینا یہ بہتر نہیں ہے، نفل کے لیے بہتر ہے. یوں اب جو کر سکتا ہے، بعض منتیں تو واجب نہیں ہوتی نا، جیسے کسی نے کہا فلاں درگاہ پر میں دیگ چڑھاؤں گا، یہ منت مان لی، فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا تو یہ منت مان لی، یہ منتیں عرفی منتیں کہلاتی ہیں، تو یہ واجب ان کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، مگر بہتر ہوتا ہے پورا کرے، اور وہ شرعی منتیں جو ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. تو اب یہ شرعی کون سی ہیں، عرفی کون سی ہیں، اس کی تفصیلات جو ہے نا بہار شریعت حصہ 9 میں یہ مضمون ہے منت کا بیان. اس کو نظر بھی بولتے، زال سے نظر، آنکھوں والی نظر یہ نہیں، نظر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں عاشقان رمضان، فیضان مدینہ میں ماہ رمضان کا فیضان لوٹنے جمع ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہاں سے بھی کچھ سوالات امیر سنت سے کیے جائیں، لیکن ذرا بڑی تعداد ہے. ہم نے ایک نظام بنایا ہے، حلقوں کو تقسیم کیا ہے کہ کیونکہ بہت سارے حلقے بنے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے کے، تو ان میں سے مخصوص مخصوص اسلامی بھائی سوالات کے لیے مائک تک پہنچے، اور اسلامی بھائی ان کا نظام ہے، تو ہر اسلامی بھائی اگر سوال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو مسجد بھی اور نظام میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے. لہذا جو ایک طریقہ کار ہم نے بنایا ہے، تو وہ اسلامی بھائی جن کو سوالات کے لیے ہم نے ترکیب میں رکھا ہے تو وہ شاید وہاں موجود ہوں گے، باقی آپ اپنی اپنی جگہ ہی پر رہیے گا، آج ان کے سوالات کی باری ہے. تو انشاءاللہ نیچے سے یعنی فیضان مدینہ سے امیر سنت سے سوالات کیے جائیں گے.
لڑائی بھی نہیں کرنی ہے کہ ہمارا حلقہ نگران جو ہے اس نے اپنے دوست کو سوال کا موقع دیا مجھے نہیں دیا، کیونکہ اب اتنے سارے ایک ایک حلقے میں پتہ نہیں کتنے کتنے سائیں بھائی ہیں، وہ سب کو دے نہیں سکتا. اور ابھی بدگمانی اور تہمت کے بارے میں آپ نے سنا ہے، تو اگر آپ تہمت رکھیں گے کہ اس نے اپنے دوست کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، اور واقعی ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا کیسا ہے، ہو تب بھی پھر غیبت کی صورت، آپس میں منافرت کی صورت، بدگمانیاں اور یہ سب نہیں ہونی چاہیے. وہ جو مطلب مزاج یار میں آئے، جو نگران چاہے وہ کرے، ہم اس کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ اس سے آپ کی محبتیں بڑھیں گی اور دلوں میں بغض اور کینہ نہیں ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد وسیم اتاری اورنگی ٹاؤن سے. پیارے بابا جانی، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، آج ماشاءاللہ امام صاحب نے تراویح میں آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس پر استقامت کیسے ملے، ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر.
آج وہ تراویح میں وہ قرآن کریم کی ترتیب جو ہوتی ہے پڑھنے میں، جس میں آیت الکرسی پڑھی گئی جیسا کہ انہوں نے بتایا، تو اب یہ کہ نماز کے بعد آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازوں کے بعد، تو جو آیت الکرسی پڑھے نماز کے بعد تو وہ اس کے اور جنت میں داخلے میں، بس سمجھو کہ وہ موت کا فاصلہ کے مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو، یہ اس کی فضیلت ہے، سب کو عادت بنانی چاہیے. اچھا، اب اس کے عوام جو ہے نا اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ بھی غلط. پھر آیت الکرسی، یہ تو ساو غلط، یعنی زیادہ غلط ہو گیا. تو آیت الکرسی نہیں ہے بلکہ آیت الکرسی. اب جو زبان پہ چڑھا گا نکلے گا وہی آیت الکرسی نکلے گا، اس کو تھوڑا رکھنا پڑے گا. جب اس کا نام ہی پتا نہیں تو پوری آیت الکرسی خدا جانے کس طرح پڑے گا، تو اس لیے وہ پڑھنا. اب موتقف ہے تو ماشاءاللہ گولڈن چانس ہے کہ یہاں جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنتی ہے روز صبح، تو اس میں ضرور پڑھ لے، صبح یا دوپہر زور سے پہلے پڑھاتے ہیں تو پڑھ لے، اللہ آپ کو برکت دے. اب آیت الکرسی کو جس کو یاد نہ ہو کوشش کریں اور یاد کریں، وہ درست یاد کریں. اس میں کئی قاری صاحبان ہوتے ہیں اپنے جو یہاں شامل ہیں نا اعتکاب میں، ایک سے ایک صاحبان ملیں گے جو بہت اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ ترکیب بنا لیں، اچھا اچھا یاد کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان، میں محمد اویس اتاری مرکز اولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. بابا جان، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. اگر کسی شخص کے چار پانچ بچے ہیں اور ان کے والدین بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا مالی لحاظ سے اتنا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فرما دیجئے کہ اس پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، ماں باپ کو سنبھالے یا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرے؟ جزاک اللہ الخیر.
اگر ماں باپ اس کی زیر کفالت ہیں تب تو ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہی پڑے گا اور بال بچوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا، جبکہ وہ بچے ایسے ہیں جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے اور بیوی بھی بیچاری اسی کے پلے بندھی ہوئی ہے. تو یہ کہ اب بریانی کھاتے ہیں تو پلاؤ بگا لیں تاکہ سب کو پورا ہو جائے، بریانی تھوڑا اس میں زیادہ مسالہ ڈلتا ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ بولے کہ میں کھاؤں بھی مطلب مٹن بریانی، تو اب وہ چکن بریانی کھا لیں تاکہ سب کو پورا ہو جائے. یعنی کچھ نہ کچھ وہ کر کسر جس کو بولتے ہیں وہ کر کے کچھ کم خرچے میں اعلیٰ چیزیں، ڈیکوریشن اور اس کے بجائے کچھ سادہ چیزیں لے کر بھی ماں باپ اور بال بچوں کو سب کی ترکیب بنانا ممکن ہو تو یہ ضرور کرنا ہوگا.
اب اگر بوڑھے ماں باپ ساتھ رہتے ہیں نا، جیسے کہ مجھے جو سا لگا جیسے کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے تو بوڑھے ماں باپ بھی ساتھ رہتے ہیں اور چار پانچ بچے بھی ہر پوری فیملی ہے، تو عموماً بوڑھے ماں باپ جو گھر میں رہتے ہیں نا ان کے زیادہ یوں اخراجات ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کوئی ایسی خاص عام طور پہ ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے. وہ دو تین ٹائم کا کھانا جو آپ لوگ کھاتے ہیں وہی کھائیں گے اور گھر میں رہیں گے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے تو بہت ہی زیادہ امید ہے کہ ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے جو اس کے اوپر رزق اور اس میں برکت کے جو دروازے کھل رہے ہوں گے اور اس کے لیے جو اللہ کی رحمت سے جو آسانی آ رہی ہوں گی اور دنیا آخرت کی جو اس کو برکتیں نصیب ہو رہیں گی، اور کیا پتا انہی بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اس کے دیگر بچوں کا بھی کتنا بیڑا پار ہوتا ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں کتاب میں پڑھا تھا. ایک مکان میں بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی. اس کی سب سے اوپر کی منزل پر، آخری منزل پر ایک عورت رہتی تھی جو جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا اور اس کا انتہائی چھوٹا سا بچہ تھا نا، اور ایک انتہائی بوڑھی ماں بستر پر پڑی ہوئی تھی جو محتاج تھی، بیچاری چل نہیں سکتی تھی. اب آگ بڑھتے 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 آخری منزل تک پہنچی اور اب لگا کہ اب آگ جلا دے گی، اب وہ مطلب کہ اب جان بچانی ہے. تو ایک طرف وہ بھاگی کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں، لیکن اب ایک عورت ہے وہ یا تو بچہ بچا سکتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کو بچا سکتی ہے. لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا کہ ہو سکے تو اپنی بوڑھی ماں کو میں بچا لیتی ہوں. تو اس نے جا کر اپنی بوڑھی ماں کو گود میں اٹھایا اور گھر سے باہر نکلی اور زینہ چڑھتے ہوئے چھت پر چڑھ گئی، کیونکہ اوپر کی منزل تھی، اور چھت پر چڑھ کر وہ بیٹھ گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ آ گیا تھا آگ بجھانے والا، وہ اپنی کاروائی کر رہا تھا. تو اتنی اب بیٹھ گئی وہ چھت پر اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اپنی اس بچے کی یاد آنے لگی اور وہ تصور کر رہی تھی کہ میرا بچہ تو اب تک آگ میں جلس چکا ہوگا، جل چکا ہوگا. وہ کونے پکڑ کے رو رہی تھی. روتے روتے اس کو اچانک اس کے بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ مطلب کہ عجیب اس کی حیرت वाली कैफियत हो गई। वो उठी तो देखा तो जो फायर ब्रिगेड का हमला था आग बुझाने वाला, वो उसके हाथ में उसका छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा उसका वो बच गया। क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही वो माँ को लेकर घर से बाहर निकल के छत पर चढ़ी ना, ऐसे इतने में ही वो फायर ब्रिगेड का जो आदमी था वो गैलरी के जरिए उसे घर में दाखिल हो गया और उसने देखा कि बच्चा है तो उससे बच्चे को उठा लिया। तो यूं मतलब लिखने वाले ने लिखा कि माँ को इससे बचाया, अल्लाह ताला ने इसके बच्चे को बचा लिया। और तो ये वालिदैन की खिदमत करने वालों को महरूमी हो ही नहीं सकती। जो माँ बाप की खिदमत करें अल्लाह की रिजा के लिए वो महरूम नहीं रह सकते, बल्कि माँ बाप की दुआओं से इंशाल्लाह इनके घर बार और बहुत सारी चीजें इनकी परवान चढ़ती होंगी इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। तो इसलिए बुरे माँ बाप के साथ हमेशा 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 हुस्ने सुलूक, बुरे माँ बाप हो या जवान माँ बाप हो, यानी माँ बाप के साथ हमेशा हुस्ने सुलूक करने की आदत बना लेंगे, इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा ना हो कि यार माँ बाप हो ये वो। तो इंशाल्लाह माँ बाप की दुआओं से दुनिया और आखिरत में बेरा पार होगा।
मगर ये मत कहना कि हमारे माँ बाप झगड़ा करते हैं और यूं करते हैं, चिड़चिड़े गुस्से वाले, ये जो भी करें मतलब आपको संभालना है और सामने जबान नहीं निकालनी, क्योंकि बुढ़ापे में बाजों का दिए गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हमें सब्र करना है।
अब आपको क्या लगता है बूढ़े माँ बाप ज्यादा सताते हैं या छोटा बच्चा ज्यादा सताता है?
छोटा बच्चा, छोटे बच्चे का सताना फील नहीं होता।
हाँ,
बूढ़े का सताना फील होता है। चलो ना, छोटा बच्चा तो ठीक ठाक तंग करता है, बिस्तर गंदे कर देता है, अपने गोद में लेकर प्यार करो तो गोद गंदी कर देता है,
गीली कर,
लेकिन बस सब बर्दाश्त है। लेकिन माँ बाप बेचारे समझ में नहीं आते, जबकि इसके बचपन के गंद कचरे माँ बाप ने उठाए हैं, ये अब समझ में नहीं आते, बदनसीबी। लेकिन सब औलाद ऐसी नालायक नहीं होती, बूढ़े माँ बाप को संभालते हैं और ऐसा संभालते हैं कि बस संभालते हैं माशाल्लाह। इससे इसी औलाद की भी कमी नहीं है दुनिया में। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
वालेकुम अस्सलाम।
प्यारे बापा जान, आम तौर पर मसाजिद में आइम्मा फर्ज नमाज के फौरन बाद दुआ शुरू कर देते हैं, तो बाज मुक्तदी हजरत इमाम साहब से कहते हैं कि आपने फौरन दुआ शुरू कर दी, हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने की का वक्त नहीं दिया, और आयतुल कुर्सी तो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी होती है, तो इसकी वजाहत फरमा दें कि ये आयतुल कुर्सी हर फर्ज के बाद जरूरी है या पूरी नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं?
सुन्नते और नफड़े वगैरह फर्जों के बाद जो पढ़ ले तो इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो ये भी नमाज के बाद ही पढ़ना हुई, फर्जों के फौरन बाद पढ़ना जरूरी नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्तान
शरीर
से महबूब शाह एक महीने के इतकाफ के लिए बाबा जी दुआ फरमा दीजिए।
अल्लाह इस्तकामत, आप तो पुराना चेहरा ही, पिछली बार भी तशरीफ लाए थे क्या?
बाबा जी दो सवाल करना चाहता हूँ, पिछले साल भी आए थे इंशाल्लाह ताला।
अल्हम्दुलिल्लाह।
सवाल दो करना चाहता हूँ।
एक सवाल, चलो एक तो करें पहले।
रोजे के साथ बाल कटवाना क्या रोजा कैसे होगा?
रोजे की हालत में हा? बाल कटवाना,
हाँ जी,
जबकि कोई और नाजायज होने की वजह ना हो, वो जायज है रोजे पर। इसका बाल कटवाने से असर नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटता।
रोजे के साथ दांत, दूसरा सवाल ये है कि रोजे के साथ दांत टूट जाए तो कैसा होगा?
रोजा इससे भी नहीं टूटेगा।
बाबा जी नारे लगा दूं, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगा
इंशाल्लाह,
ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे
इंशाल्लाह,
शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगा
इंशाल्लाह।
جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گا
انشاءاللہ.
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
غیبت کے
کیا بات ہے محبوب شاہ کی بھی
رہے گی یا رہے گا
جی مذکر مونس اب ہو جاتا ہے جنگ مونس ہے نا جنگ جاری رہے گی یعنی یوں نعرہ لگتا ہے غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
یہ نعرہ یوں لگتا ہے
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا
ہم کہیں گے جاری رہے گی آپ جنگ غیبت کے خلاف جنگ میں اتنا کہیں
آپ نے جو نا جنگ پر لفظ جنگ پر جو نا اسٹاپ کرنا ہے
جنگ پہ رکنا
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے
انشاءاللہ
شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا
جنگ پر اسٹاپ رک جانا
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ عز و جل.
بڑے ارمان نکالے سبحان اللہ. جواب دیجئے
یہ جواب کن سے لینا ہے
جو چاند رات کو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنے وہ جواب دے
وہ کون سا پتھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا گیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان وہ پتھر ہے حجر اسود.
جواب کوئی اور ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام زرتاش علی تاری ہے. پاپا جو آپ نے سوال کیا ہے پتھر سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے ایک یاقوت اور مرجان.
جواب درست نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا جان جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب مقام ابراہیم ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر نفل وہ چڑھ کر جو بنایا تھا خانہ کعبہ.
آپ کا جواب درست ہے.
سبحان اللہ. یہ عیدی
تعمیر خانہ کعبہ کے وقت جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیواروں کو مکمل فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور قدموں کے نشان اس پر نقش ہو گئے اور یوں اس پتھر کی فضیلت و عظمت کو 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا. اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. جواب دیجئے دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے.
جواب کون دیں گے اس سوال کا کس سے لینا.
یہ تو چاندرہ سے 12 ماہ والے ہونے چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افضل قبرستان جنت البقیع ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ.
مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع یہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا سے بھی افضل ہے کیونکہ یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات زیادہ ہیں. یا اس لیے افضل ہے کہ یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے قریب ہے.
ماشاءاللہ.
اور جنت المعلا میں بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں. ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہ مزار شریف ہے. اور بھی کئی صحابہ تابعین بزرگان دین جنت المعلا. جنت المعلا بھی بڑی فضیلت والا قبرستان ہے مگر جنت البقیع سب سے افضل قبرستان ہے.
سبحان اللہ.
آقا کے قدموں میں وہ قریب ہے قرب مصطفیٰ حاصل ہے اس کو.
ہمارے اسلام بھائی کو امیر السنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی دے تحفے میں دی جا رہی ہے.
جواب دیجئے مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے.
سورہ بقرہ.
آپ کا جواب درست نہیں.
سورہ مریم
کیا آپ سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں؟
جواب دے رہے ہیں.
جواب درست نہیں.
سورۃ آل عمران
کوئی اور سورت ہے.
یہ پھر کون لے آپ نے آپ اس میں رہنمائی فرمائی یا آپ ہی جواب عنایت فرما دیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت الانعام ہے.
کوئی اور سورت ہے؟
ارے اندھیرے میں تیر برسائے جا رہے ہیں حالانکہ بتیاں جل رہی ہیں. کوئی تو ہوگی آخر, ہوگی کیا ہے؟ کوئی تو ہے.
مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ اعراف ہے. بحوالہ تفسیر سورۃ الجنان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.